قسطنطنیہ کی اجمالی تاریخ اور مختصر حالات۔ قبل اس کے کہ میں یہاں کے تفصیلی حالات جدا جدا عنوان سے بیان کروں، ضرور ہے کہ نہایت مختصر طور پر اس کی قدیم تاریخ اور اس کے ساتھ اس کی عام موجودہ حالت اجمال کے ساتھ بیان کروں۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ، یعنی جب وہ بیزنطائن کے نام سے پکارا جاتا تھا، نہایت قدیم ہے، لیکن جس زمانے سے اس کا نام قسطنطنیہ ہے اس کو بھی کچھ کم عرصہ نہیں گزرا۔ 476 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے محمد فاتح کے زمانے تک وہ قیصران روم کا پایہ تخت رہا۔ انگریزی اور حال کے اسلامی جغرافیوں میں اس کے حالات نہایت تفصیل سے ملتے ہیں۔ قدیم اسلامی جغرافیوں میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ابن بطوطہ کے سوا مجھ کو کوئی اسلامی مصنف معلوم نہیں جس نے اس زمانے کے واقعات چشم دید لکھے ہوں۔ ابن بطوطہ نے 725 ہجری میں اس شہر کو دیکھا، اس وقت یہاں عیسائی حکومت تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ نہایت عظیم الشان شہر ہے، اور ایک نہر کے حائل ہونے کی وجہ سے دو حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ ایک حصہ جو نہر کے مشرقی کنارے پر ہے استنبول کہلاتا ہے، اور قیصر روم اور ارکان دولت و امرا اسی حصے میں رہتے ہیں۔ دوسرا حصہ غلطہ کے نام سے موسوم ہے، اس میں عموماً یورپ کے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں جن کو قیصر بزور اپنی اطاعت میں رکھتا ہے۔ ابن بطوطہ نے ان سوداگروں کی وسعت تجارت کی تعریف اور ان کے غچلے پن کی ہیو کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں اس شہر میں داخل ہوا تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے علاوہ قریباً 100 بڑے بڑے جہاز موجود تھے، لیکن تمام بازار نہایت نجس اور کثیف ہے، اور گرجے تک اس سے مستثنی نہیں۔ مسلمانوں نے قرن اول ہی میں اس کو تسخیر کی نگاہ سے دیکھا تھا، چنانچہ سب سے اول جس نے اس کی شہر پناہ کے آہنی دروازے پر تلوار ماری وہ عبداللہ بن مطلب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد اور خلفاء و سلاطین نے بھی اس پر حملے کیے، لیکن قیصران روم کا خاتمہ محمد فاتح کے ہاتھ سے ہونے والا تھا، جس نے 857 ہجری میں اس عظیم الشان دارالسلطنت پر صلیب کے بجائے علم اسلام بلند کیا۔ اس حیرت انگیز معرکہ کی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ عیسائیوں نے بندرگاہ کا راستہ دریا کی طرف سے روک رکھا تھا، ترکوں نے باسفورس اور گولڈن ہارن کے درمیان جو سنگلاخ زمین ہے اس پر 5 میل تک لکڑی کے تختے بچھا دیے، اور جہازوں کو جن میں پہیے لگائے تھے اس پر چلا کر تمام فوجیں گولڈن ہارن میں اتاری۔ اس وقت اس نامور فاتح کی عمر کل 23 برس تھی۔ اس فتح کا مادہ تاریخ بلد طیبہ ہے۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ آبنائے باسفورس کی شاخ جو دور تک چلی گئی ہے، یہ شہر اس کے دو کناروں پر آباد ہے، اور اس وجہ سے اس کے دو حصے بن گئے ہیں۔ ایک حصہ استنبول کہلاتا ہے، اور تمام بڑی بڑی مسجدیں، کتب خانے، سلاطین کے مقبرے اسی حصے میں ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی بھی کثرت سے یہی ہے۔ دوسرا حصہ پیرا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے انتہائی جانب پر بشکتاش وغیرہ واقع ہیں، جہاں سلطان کا ایوان شاہی اور قصر عدالت ہے۔ پیرا کی دوسری طرف غلطہ ہے، اور چونکہ تمام بڑے بڑے یورپین سوداگر اور سفرائے سلطنت یہی سکونت رکھتے ہیں، اس کو یورپین آبادی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شہر قسطنطنیہ کے برابر خوش منظر نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ منظر کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوشنما ہونا خیال میں بھی نہیں آتا۔ اسی لحاظ سے اس کی بندرگاہ کو انگریزی میں گولڈن ہارن یعنی شاخ زرعی کہتے ہیں۔ کہیں کہیں عین دریا کے کنارے پر عمارتوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ عمارتوں کے آگے جو زمین ہے وہ نہایت ہموار اور صاف ہے۔ اس کی سطح سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے، اور وہاں عجیب خوشنما منظر پیدا ہو گیا ہے۔ شہر کی وسعت اور تمدن کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خاص استنبول میں 500 جامع مسجدیں، 171 حمام، 324 سرائیں، 164 مدارس قدیم، 500 مدارس جدید، 12 کالج، 45 کتب خانے، 305 خانقاہیں اور 48 چھاپے خانے ہیں۔ کاروبار اور کثرت آمد و رفت کی یہ کیفیت ہے کہ متعدد ٹریموے گاڑیاں، 12 دخانی جہاز، زمین کے اندر کی ریل، معمولی ریلیں جو ہر آدھا گھنٹہ کے بعد چھوٹتی ہیں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور باوجود اس کے سڑکوں پر پیادہ چلنے والوں کا اس قدر ہجوم رہتا ہے کہ ہر وقت میلہ سا معلوم ہوتا ہے۔ غلطہ اور استنبول کے درمیان جو پل ہے، اس پر سے گزرنے کا محصول فی شخص 1 پیسہ ہے۔ اس کی روزانہ آمدنی 5-6 ہزار روپے سے کم نہیں ہے۔ قہوہ خانے نہایت کثرت سے ہیں، میرے تخمینے میں 4-5 ہزار سے کم نہ ہوں گے۔ بعض نہایت عظیم الشان ہیں، جن کی عمارتیں شاہی محل معلوم ہوتی ہیں۔ قہوہ خانوں میں ہمیشہ ہر قسم کے شربت اور چائے و قہوہ وغیرہ مہیا رہتا ہے۔ اکثر قہوہ خانے دریا کے ساحل پر اور بعض عین دریا میں ہیں، جن کے لیے لکڑی کا پل بنا ہوا ہے۔ قہوہ خانوں میں روزانہ اخبارات بھی موجود رہتے ہیں، لوگ قہوہ پیتے جاتے ہیں اور اخبارات دیکھتے جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ بلکہ ان تمام ممالک میں قہوہ خانے ضروریات زندگی میں محسوب ہیں۔ میرے عرب احباب جب مجھ سے سنتے تھے کہ ہندوستان میں اس کا رواج نہیں، تو تعجب سے کہتے تھے باعث تسلل، یعنی وہاں لوگ جی کیوں کر بہلاتے ہیں۔ ان ملکوں میں دوستوں کے ملنے جلنے اور گرمی صحبت کے موقع یہی قہوہ خانے ہیں۔ افسوس کہ ہندوستانیوں کو ان باتوں کا ذوق نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اس قسم کی عام صحبتیں زندگی کی دلچسپی کے لیے کس قدر ضروری ہیں، اور طبیعت کی شگفتگی پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ دوستانہ مجلسیں ہمارے یہاں بھی ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دوست کے مکان پر 2-4 احباب کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں، لیکن اس طریقے میں 2 بڑے نقص ہیں۔ اولاً تو تفریح کے جلسے پر فضا مقامات میں ہونے چاہیے کہ تازہ اور لطیف ہوا کی وجہ سے صحت بدنی کو فائدہ پہنچے۔ دوسری سخت خرابی یہ ہے کہ چونکہ یہ جلسے پرائیویٹ جلسے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں غیبت، شکایت اور اس قسم کی لغویات کے سوا اور کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، بخلاف قہوہ خانوں کے، جہاں مجمع عام کی وجہ سے اس قسم کی باتوں کا موقع نہیں مل سکتا۔ قسطنطنیہ اور مصر میں میں ہمیشہ شام کے وقت دوستوں کے ساتھ قہوہ خانوں میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس قسم کے تذکرے نہیں سنے۔ تفریح اور بزلہ سنجی کے سوا وہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ قسطنطنیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی کو یورپین اور ایشیائی تمدن کی تصویر ایک مرقع میں دیکھنی ہو تو یہاں دیکھ سکتا ہے۔ کتب فروشوں کی دکانوں کی سیر کرو تو ایک طرف ایک نہایت وسیع دکان ہے، سنگ رخام کا فرش ہے، شیشے کی نہایت خوبصورت الماریاں ہیں، کتابیں جس قدر ہیں مجلد اور جلدیں بھی معمولی نہیں بلکہ عموماً مطلع و مذہب۔ مالک دکان میز کرسی لگایا بیٹھا ہے، 2-3 کم سن خوش لباس لڑکے ادھر ادھر کام میں لگے ہیں۔ تم نے دکان میں قدم رکھا، ایک لڑکے نے کرسی لا کر سامنے رکھ دی اور کتابوں کی فہرست حوالے کی۔ قیمت فہرست میں مذکور ہے اور اس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں۔ دوسری طرف سڑک کے کنارے چبوتروں پر کتابوں کا بے قاعدہ ڈھیر لگا ہے، زمین کا فرش، اور وہ بھی اس قدر مختصر کہ 3-4 آدمی سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ قیمت چکانے میں گھنٹوں کا عرصہ درکار ہے۔ اسی طرح ہر پیشہ اور صنعت کی دکانیں دونوں نمونے کی موجود ہیں۔ عام صفائی اور زیب و زینت کا بھی یہی حال ہے۔ غلطوں کا دیکھو تو یورپ کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ دکانیں بلند اور آراستہ، سڑکیں وسیع اور ہموار، کیچڑ اور نجاست کا کہیں نام نہیں۔ بخلاف اس کے، استنبول میں جہاں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی ہے،
اکثر سڑکیں ناصاف اور بعض بعض جگہ اس قدر ناہموار کہ چلنا مشکل۔ اس شہر میں آ کر ایک سیاح کے دل میں غالباً جو خیال سب سے پہلے آتا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس عظیم الشان دارالسلطنت کے دو حصوں میں اس قدر اختلاف حالت کیوں ہے۔ چنانچہ میرے دل میں سب سے پہلے یہی خیال آیا، میں نے اس کے متعلق بہت کچھ بحث و تفتیش کی۔
باشندوں کے اختلاف حالت کا سبب تو میں نے آسانی سے معلوم کر لیا، یعنی مسلمانوں کا افلاس اور دوسری قوموں کا تمول، لیکن سڑکوں اور گزرگاہوں کی ناہمواری و غلاظت کا بظاہر یہ سبب قرار نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک معزز ترکی افسر یعنی حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری میونسپلٹی کے ٹیکس بہت کم ہیں، بہت سی چیزیں محصول سے معاف ہیں، لیکن غلطہ میں یورپین سوداگر خود اپنی خواہش سے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس لیے میونسپلٹی ان رقموں کو فیاضی سے صرف کرتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ وہی غلطہ ہے جس کی نسبت ابن بطوطہ نے نجاست اور میلے پن کی سخت شکایت کی ہے، یا اب ان کو صفائی و پاکیزگی کا اہتمام ہے کہ اس کے لیے بڑے بڑے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائی اور خوش سلیقگی آج کل یورپ کا خمیر بن گیا ہے۔ یہاں کی عمارتیں ہندوستان کی عمارتوں سے بالکل جدا وضع کی ہیں۔ مکانات عموماً سے منزلہ چومنزلہ ہیں، صحن مطلق نہیں ہوتا، عمارتیں تمام لکڑی کی ہیں، بڑے بڑے عمراء اور پاشاؤں کے محل بھی لکڑی ہی کے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ یہاں اکثر آگ لگتی ہے۔ کوئی مہینہ بلکہ ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ دو چار گھر آگ سے جل کر تباہ نہ ہوں، اور کبھی کبھی تو محلے کے محلے جل کر خاک سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے سلطنت کی طرف سے نہایت اہتمام ہے کہ کئی سو آدمی خاص اس کام پر مقرر ہیں۔ ایک نہایت بلند منارہ بنا ہوا ہے جس پر چند ملازم ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ جس وقت کہیں آگ لگتی دیکھیں فوراً خبر کریں۔ اس قسم کے اور بھی چھوٹے چھوٹے منارے جا بجا بنے ہوئے ہیں، جس وقت کہیں آگ لگتی ہے فوراً توپیں سر ہوتی ہیں، اور شہر کے ہر حصے سے آگ بجھانے والے ملازم تمام آلات کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ بے تحاشا دوڑتے جائیں، یہاں تک کہ اگر کوئی راہ چلتا ان کی جھپٹ میں آ کر پس جائے تو کچھ الزام نہیں۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ پتھر کی عمارتیں کیوں نہیں بنتی۔ معلوم ہوا کہ سردی کے موسم میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور تندرستی کو نقصان پہنچتا ہے۔ آب و ہوا یہاں کی نہایت عمدہ ہے، جاڑوں میں سخت سردی پڑتی ہے اور کبھی کبھی برف بھی گرتی ہے۔ گرمیوں کا موسم جس کا مجھ کو خود تجربہ ہوا اس قدر خوشگوار ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں کے عمرا شملہ اور نینی تال کے بجائے حسن دنیا کا سفر کیوں نہیں کرتے۔ پانی پہاڑ سے آتا ہے اور نہایت ہاضم اور خوشگوار ہے۔ ہر قسم کے میوے کثرت سے ہیں، اور خصوصاً انگور اور خربوزہ بے مثل ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے خربوزے لطافت میں تو شاید بڑھ کر ہوں، لیکن شیرینی میں یہاں کے خربوزوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ امرود جس کو اہل عرب انجاز کہتے ہیں عجیب مخروطی شکل کے ہوتے ہیں، رنگ میں تو نہیں لیکن صورت میں گاجروں سے مشابہ، مگر نہایت شیریں اور لذیذ۔ سیب کابل کے سیب سے بڑے اور زیادہ شیریں۔ ایک میوہ یہاں ہوتا ہے جس کو مشمش کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کی جامن سے کچھ مشابہ ہے۔ ہر قسم کے میوے نہایت ارزاں ہیں، انگور دو سیر تک آتے ہیں، سیب عمدہ سے عمدہ پیسے کے دو۔ وعلی ہذا، لباس اور وضع بالکل یورپین ہے۔ ظاہری حیات سے کسی شخص کا مسلمان یا عیسائی ہونا معلوم نہیں ہو سکتا۔ لال ٹوپی جو ترکوں کا امتیازی لباس ہو سکتا تھا، عیسائی اور یہودی سبھی استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے دونوں قوموں میں امتیاز کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ طریقہ ایک اعتبار سے تو اچھا ہے، کیونکہ دنیا کی مختلف قوموں میں اختلاف کے آثار جس قدر مٹتے جائیں تمدن کے لیے مفید ہے، لیکن سوشل ضرورتوں میں اس سے سخت حرج ہوتا ہے۔ مجھ کو اس کی وجہ سے اکثر دشواریاں پیش آئیں۔
اور ہمیشہ خیال آتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر عیسائیوں کو قومی لباس کی پابندی کا حکم دیا تو بہت بجا کیا۔ تعجب یہ ہے کہ یہاں مذہبی گروہ یعنی علماء اور مدرسین بھی یورپ کے اثر سے نہیں بچ سکے۔ ان کے پائجاموں میں پتلون کی طرح بٹن ہوتے ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ اوپر گھیر ہوتا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ چنٹیں ہوتی ہیں۔ کرتا یا اچکن کے بجائے صرف واسکوٹ ہوتا ہے، واسکوٹ کے اوپر عبا پہنتے ہیں، اور یہی امتیازی علامت ہے جو ان کو اور گروہ کے آدمیوں سے الگ کرتی ہے۔ اس میں بھی یورپ کا یہ اثر ہے کہ عبا کے تکمے نہیں لگاتے اور سامنے سے واسکوٹ کھلا رہتا ہے۔ ترکی ٹوپی عموماً یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر سفید کپڑے کی ایک دھجی لپٹی ہوتی ہے جس کو عربی میں لفہ کہتے ہیں، اور وہ اہل علم کی خاص علامت خیال کی جاتی ہے۔ عورتوں کے لباس کی تفصیل میں عورتوں کی تہذیب و معاشرت کے ذکر میں لکھوں گا۔ یہاں کی عمدہ اور یادگار عمارتیں جامع مسجدیں اور شاہی ایوانات ہیں۔ جامع مسجدوں کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ جدا گانا عنوان کے آگے آئے گا۔ شاہی ایوانات کو یہاں سرائے کہتے ہیں، ان کی تعداد 20 یا 21 ہے اور سب دور دور فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ عمارتیں مختلف سلاطین کے عہد کی ہیں اور نہایت عظمت و شان کی عمارتیں ہیں۔ ایک ایوان عین لب دریا ہے جو سرتا پاس سنگ رخام کا ہے اور نہایت وسیع، بلند اور خوشنما ہے۔ حال میں شہنشاہ جرمن سلطان کا مہمان ہوا تھا تو اسی ایوان میں ٹھہرا تھا۔ یہ بات نہایت تعجب کی ہے کہ تمام شہر میں کوئی ٹاؤن ہال نہیں۔ پبلک گارڈن یعنی باغ عامہ بھی ایسا مختصر ہے کہ اس عظیم الشان دار السلطنت کے لیے کسی طرح موضوع نہیں۔ عدالتیں بجز دو تین کے سب یکجا واقع ہیں، اور اس مجموعی عمارت کو باب عالی کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا محکمہ بھی یہی ہے۔ یہ عمارتیں چندہ شاندار نہیں ہیں۔ ہائی کورٹ، جس کو یہاں محکمۃ التمیز کہتے ہیں، باب العالی سے فاصلے پر ہے۔ اس کے اندر تو نہیں گیا، لیکن باہر سے بڑی شاندار معلوم ہوتی ہے۔ پولیس کمشنر کی عدالت غلطہ میں ہے۔ میں نے اس کی اچھی طرح سیر کی۔ عمارت چندہ قابل ذکر نہیں، لیکن نہایت مرتب اور آراستہ ہے۔ اجلاس کے کمرے میں بیش قیمت ترکی قالین بچھا ہوا ہے۔ کرسیاں بھی نہایت خوبصورت اور موضوع ہیں۔ معارف یعنی سررشتہ تعلیم کا محکمہ بھی میں نے دیکھا۔ معمولی عمارت ہے، لیکن صفائی اور خوش سلیقگی کی وجہ سے خوشنما معلوم ہوتی ہے۔